इबादत से बरतर इबादत नमाज, सारी दौलत से बढ़कर है दौलत नमाज, इबादत से बरतर इबादत नमाज।
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان میں لکھ دیتا ہے کہ یہ شخص نفاق اور جہنم کی آگ سے بری ہے اور کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی اسے شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے سلسلے احکام نماز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجیے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ناظرین، ہم اپنے سلسلے میں ابتدا میں فضائل پر کچھ بات کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد چند ایک احکام نماز کو سلسلے میں شامل کیا جاتا ہے اور سلسلے کے بالکل آخر میں چند ایک ریکارڈڈ سوالات بھی شامل کیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور نماز قائم رکھی اور زکات دیتے رہے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، لہم اجرہم عند ربہم، اور فرمایا ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور ان پر آخرت میں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے نماز کو قائم رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ کثیر احادیث مبارکہ ہیں جن میں فضیلت نماز کو بیان کیا گیا، نماز نہ ادا کرنے پر وعیدیں بھی سنائی گئیں۔ نماز کی جملہ جو تفاصیل ہیں ان کے اندر ہمیں احادیث بھی ملتی ہیں تاکہ نماز کو اس کے مطابق ہم ادا کریں، اور نماز کیسی پڑھنی چاہیے اس کے اوپر فضائل کیا کیا ہیں۔ حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ خمس صلوات افترضہن اللہ عز وجل، پانچ نمازیں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پر فرض قرار دیا ہے، اور ارشاد فرمایا جس نے ان نمازوں کو بہترین وضو کے ساتھ ان کے مقررہ اوقات پر ادا کیا اور ان نمازوں کو رکوع، سجود اور کامل خشوع کے ساتھ ادا کیا تو ایسے شخص سے اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ ہے۔ وعدہ کس چیز کا ہے؟ وعدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرما دے گا، اور جس نے ایسا نہ کیا یعنی نماز کو بہترین وضو کے ساتھ مقررہ اوقات پر ان نمازوں کے رکوع اور سجود اور کامل خشوع کے ساتھ اسے ادا نہ کیا تو ایسے شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالی کا کوئی وعدہ نہیں ہے، اگر چاہے تو اس کی بخشش فرما دے اور اگر چاہے تو اسے عذاب بھی دے۔ یہ حدیث مبارک بالکل ایک واضح پیغام دے رہی ہے کہ نماز کو اچھے طریقے سے وضو کر کے نماز کے اوقات میں جو مقررہ اوقات ہے، کیونکہ نماز وقت باندھا ہوا فرض ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت باندھا ہوا فرض ہے، تو مقررہ وقت میں رکوع و سجود کامل ہوں، کمی نہیں ہونی چاہیے، اور خشوع بھی کمال کا ہو۔ اس طرح نماز پڑھے گا تو رب کا وعدہ ہے اس بندے کی بخشش کر دی جاتی ہے، اور اگر ایسا نہیں کرے گا تو واضح میسج موجود ہے، پھر اللہ کا کوئی وعدہ نہیں، اگر چاہے تو اس کی بخشش کر دے اور چاہے گا تو اسے عذاب دے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، موسم سرما تھا جب پتے درختوں سے گر رہے تھے، اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر مبارک سے، حجرہ مبارکہ سے باہر تشریف لے آئے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کی دو شاخوں کو پکڑ لیا، اپنے ہاتھ میں پکڑا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شاخ سے پتے گرنے لگے، شاخ کو تھوڑا سا پکڑ کر آپ ہلاتے ہیں اور پت جڑ کا موسم ہو تو پتے جو ہیں وہ دڑا دڑ زمین پہ گرنے لگتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو شاخوں کو پکڑتے ہیں، انہیں ہلایا تو پتے زمین پر گرنے لگے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا، اے ابو ذر، میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان العبد المسلم لیصلی الصلاۃ یرید بها وجہ اللہ فتحافت عنہ ذنوبہ کما یتحافت ھذا الورق عن ھذه الشجرہ۔ فرمایا کہ اے ابو ذر، تو میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسلمان بندہ جب نماز اس مقصد کے ساتھ پڑھتا ہے کہ اسے اس نماز کے ذریعے سے اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنا ہے، تو فرمایا پھر کیا ہوتا ہے، تو اس کے جو گناہ ہیں وہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح یہ پتے درخت سے جھڑ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، بندہ گناہگار ہے، بتقاضۂ بشریت گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، لیکن نماز کی برکت سے اس کے جو گناہ ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں، پھر پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، نماز کی پابندی ایمان کے کمال کے لیے ضروری ہے، گناہوں کی بخشش کا سبب بن جاتی ہے، گناہوں کے جھڑنے کا سبب بن جاتی ہے، اور وجود پاک و صاف کر دیتی ہے۔ اس لیے نماز کی پابندی ایک مسلمان پر بہت ضروری ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نماز کو کمال کے درجے تک پہنچانے کے لیے احکام نماز سیکھتے رہیں۔ نماز کے احکام سیکھیں گے تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ جب نماز میں بھی کمال پیدا ہو جائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے سلسلے میں ہم چند ایک احکام نماز کو بھی شامل کرتے ہیں۔ پہلا سوال جو ہم آج کے سلسلے میں شامل کرنے جا رہے ہیں وہ اس طرح ہے کہ امام صاحب نماز پڑھاتے ہوئے اگر پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ناس پڑھ لیں، پھر اگلی رکعت میں سورہ اخلاص پڑھیں، تو یہاں پر تو نماز میں گویا امام صاحب نے قرآن پاک کو الٹا پڑھ دیا، یعنی ترتیب کو الٹ کر دیا، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ سورہ ناس سے پہلی والی سورت پہلی رکعت میں پڑھتے اور اگلی رکعت میں سورہ ناس پڑھ لیتے، ترتیب تاکہ ملحوظ رہتی، لیکن یہاں ترتیب الٹ کر دی، تو کیا اس ترتیب کے الٹ کر دینے کی وجہ سے نماز میں سجدہ سہو لازم ہوگا یا نہیں. یاد رکھیں نماز ہو یا علاوہ نماز ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں، قرآن پاک کو ترتیب کے ساتھ پڑھنا یہ لازم ہے. لہذا اگر کسی شخص نے نماز میں جان بوجھ کر خلاف ترتیب قرآن پاک پڑھا تو یہ قرآت کا واجب گویا کہ انہوں نے ادا نہیں کیا، اور ایسا کرنا مکروہ تحریمی، ناجائز اور گناہ ہے. لیکن اگر ایسا کرنا بھولے سے ہو گیا کہ خلاف ترتیب قرآن پڑھ دیا تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور بھولے سے جو سورت شروع کی اسی کو پڑھنا لازم ہو جاتا ہے، یعنی زبان سے نکل گئی تو اب اسی کو پڑھنا لازم ہے. اور خلاف ترتیب قرات کرنے سے نماز کا اعادہ کرنا یا آخر میں سجدہ صاف کرنا یہ لازم نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ واضح ہے. فقہا نے بیان فرمایا کیونکہ ترتیب قرات یہ واجبات قرات سے ہے، نماز کے واجبات میں سے نہیں ہے، اور سجدہ صاف اس واجب کے ترک پر ہوتا ہے جو نماز کے واجبات سے ہو، اور ترتیب قرات چونکہ نماز کے واجبات سے نہیں ہے، یہ نماز اور غیر نماز دونوں میں برابر ایک درجہ رکھتی ہے، تو اس وجہ سے نہ تو نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا اور نہ ہی اس کے اوپر سجدہ سہو لازم ہوگا. لیکن ایسی صورت اگر بن جائے کہ پہلی رکعت میں زبان سے سورہ ناس شروع کر دی تو اب اسی کو پڑھنا لازم، پہلی رکعت میں پڑھ لے اب اگلی رکعت میں پھر کیا پڑھیں گے، اگلی رکعت میں بھی یہی صورت سورہ ناس کا ہی تکرار کر لیں، یعنی دوبارہ اسی کو پڑھ لیں، تو پھر اس طرح ترتیب کو الٹ کرنا بھی لازم نہیں آئے گا. مزید ایک سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں. سوال یہ ہے اگر ظہر کی نماز ہو، چار سنتیں ادا کر رہے ہیں، چار سنتیں پڑھ کر سلام پھیر دیا، سلام پھیرنے کے بعد یہ شک ہوا کہ میں نے پانچ رکعتیں پڑھ لی ہیں، تو کیا سنتیں دوبارہ پڑھنی پڑیں گی یا وہی کفایت کر جائیں گی؟ دیکھیں اس صورت میں کہ جس کا ذکر کیا جا رہا ہے ظہر کی چار سنتیں ہیں یا کسی بھی نماز کی چار رکعتیں ہیں، ادا کرنے کے بعد یہ شک پیدا ہوا ہے، یقین نہیں ہے یا ظن غالب بھی نہیں ہے، صرف شک ہے، تو شک کی بنیاد پر نماز کا اعادہ کرنا لازم نہیں ہوتا، یعنی دوبارہ پڑھنا اسے لازم نہیں ہوتا، جو پڑھ لی ہے وہ ہو گئی. یہ صرف شک کی وجہ سے، شک کی وجہ سے سلام پھیرنے کے بعد کوئی منافی نماز کام بھی کر لیا تو پھر بھی اس کا اعادہ لازم نہیں ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ شک جو ہوتا ہے اس کی بنیاد پر عمل ختم نہیں ہوتا. ہاں اگر یقین ہو جائے کہ پانچ رکھتے پڑی ہیں یا ظن غالب ہو کہ پانچ رکھتے پڑی ہیں اور سلام پھیرنے کے بعد کوئی منافی نماز کام بھی نہیں کیا تو فوراً اس کی کوئی نہ کوئی تلافی کی جا سکتی ہے، اور اگر منافی نماز کام کر لیا ہے تو اب اس نماز کا اعادہ کرنا لازم ہو جائے گا. لیکن یہ اسی صورت میں ہے کہ جب یقین ہو یا ظن غالب ہو جائے کہ میں نے پانچ پڑھی، اور اگر نہ یقین ہے نہ ظن غالب کی صورت ہے، صرف شک ہے، تو وہ نماز ہو گئی، اسے دوبارہ پڑھنا لازم نہیں ہے. مزید ایک سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا نماز وتر میں وتر کی دعا پڑھنے کے بعد مزید دعائے معصورہ پڑھی جا سکتی ہے، یعنی ایک دعائے قنوت کے بعد اور مزید دعائے معصورہ پڑھ لینا، کیا اس کی اجازت شریعت دیتی ہے؟ نماز وتر میں دعائے وتر یعنی دعائے قنوت پڑھنا یہ واجب ہے، یہ بات ذہن میں رہے. البتہ دعائے قنوت کے لیے کوئی خاص دعا لازم نہیں ہے کہ یہی پڑھی جائے، اس کے علاوہ کوئی اور نہ پڑھی جائے. جو بھی دعائے معصورہ پڑھی جائیں گی اس سے واجب ادا ہو جائے گا. البتہ جو مشہور ہے جیسے ہم پڑھا کرتے ہیں اللہم انا نستعینک، یہ والی جو دعا ہم مشہور دعا پڑھتے ہیں، اس کا پڑھنا سنت ہے. اس کے علاوہ اگر دعائے معصورہ میں سے کوئی اور بھی دعا ساتھ میں شامل کر لی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سنت یہ ہے کہ جو مشہور ہے یہاں پر وہ پڑھ لی جائے. مزید ایک اور سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ جس جگہ پر مرد نماز پڑھے، یعنی ایک مصلی ہے اس کے اوپر مرد نے نماز پڑھی، تو کیا اسی مصلی کو بچھا کر عورت بھی نماز پڑھ سکتی ہے؟ جس جگہ پر کسی مرد نے نماز پڑھی ہو، خواہ وہ مصلی ہے یا کوئی چادر یا کپڑا بچھا کر نماز پڑھی ہے، یا ویسے خالی زمین ہے، پاک زمین ہے، اس کے اوپر کھڑے ہو کر نماز پڑھ لی صاف ستھری جگہ پر، تو وہاں جو نماز مرد نے پڑھی ہے، مرد کے نماز پڑھنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ عورت اب وہاں نماز نہیں پڑھ سکتی، بلکہ یہ جائز ہے اسی مصلے پر، اسی چادر پر، اسی مقام یا اسی جگہ پر جہاں پر مرد نے نماز پڑھی ہے، اسی جگہ پر عورت اگر نماز پڑھنا چاہے تو شرن اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مزید ایک اور سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں کہ عورت وتر کی نماز کیسے پڑھے گی، قرات کے بعد تکبیر پر وہ کیا کرے گی؟ دیکھیں، وتر کی 3 رکعتیں ہوتی ہیں اور دیگر نمازوں کی طرح ہی وتر کی نماز پڑھی جاتی ہے، جیسے دیگر نمازیں پڑھتے ہیں ویسے ہی وتر کی نماز بھی ہے، یعنی اس کی پہلی جو 2 رکعتیں ہیں ان میں دیگر نمازوں کی جو 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں ان کی طرح قرات ہوتی ہے۔ پہلی رکعت میں ثنا پڑھی جائے گی، تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ، اور پھر اس کے بعد ساتھ میں کوئی سورت ملا لی جائے گی، اور دوسری رکعت کے اندر تسمیہ، سورہ فاتحہ، پھر ساتھ میں کوئی اور سورت ملا لی جائے گی۔ یعنی پہلی جو 2 رکعتیں ہیں یہ ایسے ہی ہیں جیسے عام نمازوں میں پہلی 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، پھر دوسری رکعت کے بعد قعدہ کرنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور قرات مکمل کرنے کے بعد یعنی سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھ لی، پھر اس کے بعد تکبیر قنوت کہی جاتی ہے، تکبیر قنوت کہنے کے بعد پھر دعا قنوت پڑھی جاتی ہے۔ عورت اور مرد دونوں کے لیے وتر کی نماز ایک ہی طریقے پر ادا ہوتی ہے، البتہ جس طرح دیگر نمازوں میں عورت تکبیر کے لیے کندھوں تک ہاتھ اٹھائے گی، ایسے ہی وتر کی تکبیر میں بھی وہ کندھوں تک ہی ہاتھ اٹھائے گی، مرد جو ہیں وہ کانوں تک لے جاتے ہیں، عورتیں کندھوں تک لے جائیں گی، صرف فرق اتنا ہے، باقی اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں۔ جیسے نماز عورت عام نمازیں پڑھتی ہے اسی طرح سے اس نے وتر بھی پڑھنے، مرد اور عورت کے وتر میں کسی بھی قسم کا فرق نہیں ہے سوائے اس تکبیر میں ہاتھ اٹھانے کے کہ مرد جو ہے وہ کانوں تک لے جاتا ہے اور عورت جو ہے وہ کندھوں تک، پھر اس کے بعد قعدہ اخیرہ کمپلیٹ کرنے کے بعد سلام پھیر دیا جاتا ہے، تو دونوں میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے، فرق صرف اتنا تھا جو بالکل واضح ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے سلسلے میں ہم چند ریکارڈڈ سوالات بھی شامل کرتے ہیں۔ جی سوال چلائیے۔
میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگر کسی مسافر کو اس کی نماز کا وقت اس کے شہر میں ہی ہو گیا اور کیا وہ منزل پر پہنچ گیا اور وہ منزل پر پہنچ کر قصر نماز پڑھے گا یا مکمل پڑھے گا اور ابھی نماز کا ٹائم باقی ہے؟
اس مسئلے کی چند ایک صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ اگر کسی کا سفر کا ارادہ ہے لیکن ابھی وہ اپنے شہر میں ہی مقیم ہے، سفر ابھی شروع نہیں ہوا، اس دوران نماز کا وقت شروع ہو گیا، تو وہ اپنے شہر میں جب وہی نماز پڑھے گا تو پوری پڑھے گا، جیسے ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا اور یہیں پڑھ کر سفر کا آغاز کرتا ہے، یا اپنے شہر کی جو حدود ہے اس سے پہلے پہلے، حدود کو کراس کرنے سے پہلے پہلے اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو پوری نماز پڑھے گا، اس میں وہ قصر نہیں کرے گا۔ ہاں اگر نماز کی ادائیگی سے پہلے پہلے وہ مسافر ہو گیا، یعنی اس نے سفر شروع کر دیا، وہ اپنے شہر کی جو شرعی حدود ہے، جیسے شہر کی آبادی ہوتی ہے اور اس شہر سے متصل فنائے شہر ہے، اس سے نکلنے کے بعد اور دوسرے شہر کی شرعی حدود میں داخل ہونے سے پہلے پہلے تک راستے بھر جتنی بھی نمازیں پڑھے گا وہ اس کی قصر ہیں، جیسے ظہر کی نماز تھی، اپنے ہی شہر کے اندر وقت شروع ہوا پھر سفر شروع ہو گیا، اپنے شہر کی جو اختتامی حدود سی وہاں سے نکل گیا، پھر اس کے بعد یہ نماز پڑھتا ہے اگلے شہر میں داخل ہونے سے پہلے پہلے، تو اب یہ نماز قصر پڑھی جائے گی، کیونکہ بیچ میں جو مسافت ہے وہ شرعی مسافت یعنی 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ ہے، تو یہ اب نماز کو قصر پڑے گا. اور اگر دوسرے شہر میں جہاں پر یہ داخل ہو چکا ہے وہاں پر اس کا جو قیام ہے وہ 15 دن یا اس سے زیادہ ہے، اور ظہر کی نماز راستے میں نہیں پڑھی تھی، وہاں پہنچ کر اب یہ پڑھے گا. اگر اس کا قیام 15 دن یا اس سے زیادہ ہے اور وہاں یہ پہنچ چکا ہے تو یہ نماز وہاں پوری پڑھے گا. اور اگر یہ ظہر کی نماز اس نے اس شہر میں جا کر پڑھی اور حالت یہ ہے کہ اس کا قیام وہاں 1-2 دن کا ہے، یعنی 15 دن سے کم کا قیام ہے، تو اب اگر یہ وہاں پر یہ ظہر کی نماز پڑھیں گے تو یہ نماز قصر کریں گے. اب اس کی 4 صورتیں ہیں. پہلی صورت میں اپنے ہی شہر میں پڑھی سفر شروع ہونے سے پہلے تو یہ نماز پوری پڑھیں گے. اپنے شہر کی حدود سے باہر نکلنے کے بعد شرعی مسافت ہے اور بیچ میں اگلے شہر پہنچنے سے پہلے پہلے پڑھی تب بھی قصر پڑھیں گے. اگلے شہر پہنچ کر پڑھی اور قیام 15 دن یا اس سے زیادہ کا ہے تو ایسی صورت میں یہ پوری پڑھیں گے. اب ان کے اوپر قصر نہیں، قیام اگلے شہر میں 15 دن سے کم کا ہے تو پھر نماز قصر پڑھیں گے. یہ 4 صورتیں ہیں. ایک دو مرتبہ اگر اس کو سن لیں گے تو انشاءاللہ امید ہے یہ صورتیں یاد ہو جائیں گی، پھر اس کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے. مزید سوال چلائیے.
جی امجد شاہ میرا نام ہے. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ ظہر کی نماز اگر میں گھر پہ پڑھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے، اس کے بعد اچانک مجھے فاقر مسجد میں جانا پڑتا ہے، وہاں پہ جماعت کھڑی ہے، تو میں وہاں پہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہوں؟
اگر کسی شخص نے ظہر کی نماز اپنے گھر میں ہی پڑھ لی ہے تو اس کا جو فرض تھا وہ ادا ہو چکا ہے، پھر اتفاقاً اگر یہ مسجد کے پاس سے گزرتا ہے یا مسجد چلا جاتا ہے، وہاں دیکھتے ہیں کہ ابھی جماعت ابھی قائم ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں مسجد میں جماعت کے ساتھ شامل ہونے کی اجازت تو ہے لیکن فرض کی نیت سے نہیں ہو سکتے، کیونکہ فرض تو ادا ہو چکے ہیں، جو ان کے ذمے پر تھا وہ ساقط ہو گیا. اب وہاں پر فرض کے ساتھ جو شامل ہوں گے تو نفل نماز کی نیت سے شامل ہو سکتے ہیں. لیکن ناظرین یہ بات ذہن میں رکھیے، وقت گھڑی پر دیکھیں، موبائل پر دیکھیں، اور نمازوں کے اوقات بھی ہمیں پتہ ہونے چاہیے کہ مسجد میں جماعت مستحبہ جب قائم کی جاتی ہے وہ کتنے بجے ہیں، تو نماز پڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ اپنی گھڑی پر ٹائم دیکھ لیا جائے یا پھر موبائل پر وقت دیکھ لیں، کیونکہ ان کا پھر کیا فائدہ موبائل رکھنے کا، یا گھر میں کلاک لگا ہے تو اسے دیکھ لیں، چلیں کم سے کم نماز کا فائدہ تو ہو. دیکھنے کے بعد پھر مسجد کی طرف چلیے، اگر وقت ہے تو وہاں جا کر جماعت سے نماز پڑھ لیجئے، اور اگر پتہ چلا کہ کسی وجہ سے وقت نکل چکا ہے تو آپ گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں. مزید سوال چلائیے.
میرا نام محمد حافظ عاقب رضا عطاری ہے. میں ضلع توبہ ٹیکسنگ کا رہائشی ہوں. میرا قبلہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ اگر امام صاحب نے دوسری رکعت کے اندر 3 سجدے کر دیے تو انہوں نے آخر میں سجدہ سہو کر دیا تو کیا نماز ہو جائے گی یا نماز کا لٹانا واجب ہے؟
امام صاحب اگر کسی رکعت میں 3 سجدے کر دیں اور یہ بھول کر عمل ہوا اور آخر میں سجدہ سہو کر لیتے ہیں تو نماز ہو جاتی ہے، اسے دہرانا لازم نہیں. مزید سوال چلائیے.
میرا نام محمد شفقت ہے. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں مسجد میں چند افراد اس آباد پر شدید اصرار کرتے ہیں کہ جب اقامت ہو تو امام صلی پر موجود ہو، اور ان کے بقول یہ شرن ضروری ہے کہ جب اقامت ہو امام مسلح پر موجود ہو. برائے کرم اس مسئلے پر ہماری درست رہنمائی فرمائیں.
سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ شرعی اعتبار سے اقامت کے وقت امام کا مسلح امامت پر موجود ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یعنی کوئی فرض یا واجب کا درجہ یہ نہیں رکھتا. مگر یہاں پر ایک بات توجہ طلب ہے، وہ بات یہ ہے کہ اگر بوقت اقامت امام صاحب مصلی پر موجود نہیں ہوتے تو دیکھا یہ گیا، یعنی مشاہدہ یہ ہے کہ لوگ تشویش کا شکار ہو جاتے ہیں، تشویش میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتے ہیں، چہم گوئیاں ہوتی ہیں، اور اس چیز کا بیشتر مرتبہ یعنی مشاہدہ ہوا ہے. تو اس اعتبار سے اگر دیکھیں کہ اگرچہ امام صاحب کا باوقت اقامت مصلی امامت پر موجود ہونا ضروری نہیں ہے، مگر پھر بھی لوگوں کو تشویش سے بچانے کے لیے، پریشان نظری سے بچانے کے لیے بہتر یہ ہے کہ اقامت ہونے سے قبل امام صاحب مصلی پر تشریف لے آئیں، جیسے اقامت ہو پھر اس کے بعد جماعت کو قائم کر دیا جائے، اس طرح لوگ تشویش سے بچ جائیں گے اور پریشان نظری سے بچ جائیں گے، خام خواہ کی جو چہم گوئیاں ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنے لگ جاتے ہیں اس سے بھی حفاظت رہے گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا، ہمیں اجازت دیجئے، دعا گو ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو سنا ہے، جو سیکھا ہے، جو سکھایا ہے، اس پر عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔
ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔